لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وضلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صلوات الله ورحمه. قرآن مجید میں سورہ انشقاق کی چھٹی نمبر کی آیہ کریمہ، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف سفر کر رہا ہے، پروردگار کی طرف جانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور تو پروردگار سے ملاقات کرنے والا ہے. کس ملاقات کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، انسان پروردگار کی بارگاہ میں ملاقات کرنا، یہ انسان کی وہ روح کا پہلو ہے کہ جسم سے جدا ہونے کے بعد روح اپنی بالاتر منزل کی طرف سفر کرتی ہے، اور یہ سفر مختلف مراحل سے طے ہوتے ہوئے لقائے پروردگار کی منزل تک. لقائے پروردگار کے لیے موت کا سفر طے کرنا انسان کے لیے لازم ہے، یعنی موت کا مرحلہ طے کرنا لازم ہے. لیکن یہ جو ملاقات، جو اللہ کی متعدد صفات سے ملاقات ہے انسان کی، یعنی جس طرح کا عمل انسان لے کر حاضر ہوگا اسی طرح کے صفات سے انسان کی ملاقات ہے. شروع میں عرض کیا گیا، یا اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی غفاریت سے، اللہ کی ستاریت سے، یا خدا نخواستہ اللہ کے انتقام سے، اللہ کے منتقم ہونے سے، اللہ کی قہاریت سے، اللہ کے مبیت ہونے سے. یہ متعدد صفات ہیں جس سے انسان کی ملاقات ہے. ایمان، اہل ایمان کی ملاقات اللہ کے صفات جمال سے ہے، اور اہل کفر و شرک کی ملاقات اللہ کے صفات قہاریت. لیکن یہ مرحلہ انسان کو طے کرنا ہے. عرفان، عرفان انسان کی روح کے پہلو سے متعلق ہے، جو ہمارا موضوع عرفانی، کربلا کا عرفانی پہلو. کہ عرض کیا کہ کربلا کا سب سے زیادہ جو غالب پہلو ہے وہ یہی عرفانی پہلو ہے، اور کربلا والے تربیت کر رہے ہیں 61 ہجری سے لے کر ابھی تک ہر پہلو کی، اخلاقی پہلو کی بھی تربیت کر رہے ہیں، اجتماعی پہلو کی بھی تربیت کر رہے ہیں، یعنی اخلاقی اعتبار سے انسان کو پاک اور پاکیزہ بنا رہے ہیں. کربلا ایک ایسا سمندر ہے، حسین ابن علی کی ذات ایک ایسا سمندر ہے کہ جس سے متصل کوئی ہو جائے تو پاک ہو جاتا ہے، پاکیزگی کا سفر طے کرتا ہے. یہ مجلسیں پاکیزگی کا سفر طے کرانے کے لیے ہیں، یہ مجلسیں پاک کرنے کے لیے ہیں، انسان کو، افراد کو، معاشروں کو. لہذا اخلاقی پاکیزگی، اخلاقی تزکیہ، اجتماعی شعور اور بصیرت کربلا پیدا کرتی ہے، چونکہ ہر تربیت کربلا کر رہی ہے. کربلا سماجی معاشرے کی زندگی کے شعور اور بصیرت کی جو سمجھ سکے کہ کہاں دھوکہ دیا جا رہا ہے، کہاں راستہ بتایا جا رہا ہے، کہاں ہدایت کی جا رہی ہے، کہاں گمراہ کیا جا رہا ہے، کہاں استفادہ کیا جا رہا ہے، کہاں ہم سے استفادہ کیا جا رہا ہے، کہاں دین سے استفادہ کیا جا رہا ہے، کہاں لوگوں کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے، کہاں خود دین کو اپنے مقصد تک پہنچنے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، یہ سب کے لیے بصیرت لازم ہے کہ کربلا یہ بصیرت بھی دیتی ہے. کربلا کا ایک بڑا درس اجتماعی، بہت سارے درس ہیں، اجتماعی درس میں ایک بڑا درس ہے کہ انسان کو معاشرے میں ایک سالم زندگی گزارنے کی بصیرت پیدا ہو جائے، دھوکہ نہیں کھا رہا ہو. اسی طرح کربلا سیاسی تربیت انسان میں پیدا کرتی ہے کہ کس کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے، کس کی مدد کی جائے، کس کے لیے اٹھ کھڑا ہوا جائے، کس طرح باطل کو سرنگون کیا جائے، کس طرح یہ جرات پیدا ہو کہ حق کا دفاع کیا جائے، حق کے جان لینے کے بعد عمر سعد کے لشکر میں نہ رہ جائے، حسین کے لشکر میں آ جائے. یہ سب کربلا کی سیاسی تربیت ہے، جو کربلا کو ہر تربیت کرنا ہے. لیکن اس ساری تربیت پر جو کربلا کی تربیت غالب ہے وہ ہے عرفانی تربیت، یعنی ان سب کے نتیجے میں عبد کو معبود سے رابطے میں لے آنا اور اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے قرار دینا کہ یہاں سے زندگی انسان کی منقلب ہو جاتی ہے. انسان بڑے سے بڑا عمل انجام دے رہا ہو لیکن اللہ کے لیے نہیں ہو تو یہ بہت ہی معمولی عمل ہے، لیکن چھوٹے سے چھوٹا عمل انجام دیا جا رہا ہو اللہ کے لیے ہو تو یہ بڑا ہو جاتا ہے. اور یہ ہے کربلا کے وہ عرفانی پہلو جس نے کربلا کے عظیم عمل کو عظیم ترین عمل میں تبدیل کر دیا. قتل ہونا بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں، لیکن بہت سارے لوگ اور بھی قتل ہوتے ہیں، جان دینا مشکل ہے، بہت سارے لوگ اور بھی جان دیتے ہیں. بچوں کی قربانی دینا سخت ہے لیکن بہت سارے لوگ اور بھی اپنے بچوں کی قربانی دے چکے ہیں، بہت ساری قومیں، بہت سارے قبیلے، بہت سارے خاندان، بہت سارے ملک. لیکن کربلا کیوں اتنی عظمتوں کے ساتھ باقی؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے تھا، دین کے لیے بعد میں تھا، معاشرے کے لیے بعد میں تھا، امت کی اصلاح کے لیے بعد میں تھا، تربیت کے لیے بعد میں تھا، سماجی تربیت کے لیے بعد میں تھا، لیکن سب سے پہلے یہ سب کچھ اللہ کے لیے تھا. اور اسی لیے کربلا واقعی ہے. یہ ہے کربلا کا وہ عرفانی پہلو. ابھی تک جو گفتگو آپ کے سامنے ہوئی وہ کربلا کے عرفانی پہلو کی معرفت کی حد تک تھی، یعنی معرفتی پہلو تھا. لیکن آج جو خلاصے کے طور پر، جو آپ کے سامنے نتیجے کے طور پر بلکہ جو پیش کرنا ہے، وہ کربلا کے عرفانی پہلو کا عملی قدم جو ہوتا ہے. چونکہ معرفت اور شناخت اور جان لینا اور حتیٰ پہچان لینا، یہ سب کچھ مقدمہ ہے در حقیقت عملی قدم کے لیے. کیونکہ کربلا میں فقط جانا نہیں گیا ہے، فقط پہچانا نہیں گیا ہے، بلکہ عملی قدم اٹھایا گیا ہے. کربلا تو فقط اس کا نام نہیں کہ مکے میں بیٹھ کے سب کچھ جانتے ہیں کہ ہاں یتیز یزید باطل ہے، حسین ابن علی حق ہیں، اور بیٹھ کے مکے میں بیٹھے ہوئے سب کچھ جانتے ہو نا. کربلا یعنی جان لینے کے بعد قدم اٹھانا، کربلا یعنی جان لینے کے بعد مکے کو چھوڑ دینا، حج کو چھوڑ دینا اور مقتل تک آ جانا. یعنی حق کو اگر ضرورت ہو، حق کو ضرورت ہو صلح کر لینے کی تو صلح کر لینا، حق کو ضرورت ہو جنگ کرنے کی تو جنگ کرنا. یہ ہے عملی اقدام، یعنی کہ فقط آشنا ہونا. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ولادت شہادت کی تاریخ ہے، اور ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی تاریخ نزدیک، چند جملے آخر میں عرض کریں گے انشاءاللہ. یا علی اللہم صلی علی محمد. انشاءاللہ آخر میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں کہ قدم اٹھانا، یعنی رسول اللہ کی زندگی میں کہیں صلح کے لیے قدم اٹھایا گیا، کہیں جنگ کے لیے قدم اٹھایا گیا، یعنی جہاں پہ حق کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کے لیے قدم اٹھانا. اب اس موضوع پہ پچھلے سال پوری گفتگو ہو چکی ہے کہ اسلام میں صلح و جنگ کا کنسیپٹ کیا ہے اور کس طرح اس کے لیے قدم اٹھایا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو نقطہ ہے وہ یہ کہ کربلا عملی اقدام کا نام ہے، کربلا فقط معرفت کا نام نہیں ہے، کربلا فقط ایمان کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کے اثر کا نام ہے. یعنی ایمان کے نتیجے میں قدم کے اٹھنا، ایمان کے نتیجے میں میدان میں آنا، ایمان کے نتیجے میں بچوں کی قربانی پیش کرنا. تو کربلا کا عرفانی پہلو فقط معرفت کی حد تک نہیں ہے کہ درس پڑھیں، درس سنیں، اچھی باتیں سنیں، اللہ کی باتیں سنیں، توحید کی باتیں سنیں اور یہ سب کچھ کر کے بیٹھے رہ جائیں. نہ، کربلا یعنی کیا؟ یعنی سب کچھ کر کے عرفان کے مرحلوں کو طے کرانے کے بعد، تربیت کرنے کے بعد عملی میدان میں لے کر آنا. اور حسین ابن علی سب کو عملی میدان میں لے کر آئے. عملی میدان ہے جو انسان کو، یہ انسان کے اندر یہ نکھار پیدا کرتا ہے کہ معرفت با اثر ہو جائے. ورنہ علم و معرفت اگر اثر کے بغیر ہو تو چاہے اس کے سر پہ امامہ ہو، چاہے وہ کوٹ پینٹ میں ہو، اس کو کہا جائے گا عالم بلا عمل. عالم بلا عمل یعنی کیا؟ یعنی جس کے پاس علم تو ہو گیا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. علم یعنی کسی کو بھی ہو جائے، ضروری نہیں کہ حوزے میں ہو تبھی اس کے پاس علم ہے، ممبر پر آئے تو اسی کے پاس علم ہے. نہ، جس کے پاس بھی علم ہو جائے، عمر سعد کے لشکر کے کسی سپاہی کو بھی اگر علم ہو جائے کہ حسین حق ہے اور اگر عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی عالم ہے لیکن بلا عمل، صرف لفظوں کے چکر میں نہیں پڑے رہے، اس کے معنی کی طرف جائیں. یعنی جہاں بھی کسی حقیقت کا علم ہو اور اس حقیقت کے نتیجے میں اقدام تک انسان آگے نہیں بڑھے تو عالم تو ہو چکا تھا چونکہ علم تھا، لیکن عمل کی منزل تک نہیں گیا. اور یہاں سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، انسان کی زندگی میں مشکل پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، انسان اپنی ہی زندگی میں مشکل کا شکار ہونا شروع ہوتا ہے، زیادہ مشکل کا شکار ہوتا ہے. اور اگر یہ سفر زیادہ جاری رہا تو دھیرے دھیرے انسان کی قوت عمل کمزور ہو جاتی ہے، چونکہ انسان میں دو صلاحیتیں، ایک قوت فکر، ایک قوت عمل. اگر قوت عمل کمزور ہوتی چلی گئی تو قوت فکر کتنی ہی زیادہ مضبوط کیوں نہ ہو، یہ انسان نقصان اٹھانے والا ہے، اسے نقصان اٹھانا ہے. یعنی بہت بڑا فیلسوف ہو، بہت بڑا اسکالر ہو، بہت بڑا دانشمند ہو، بہت بڑا متفکر ہو، یہ ساری چیزیں انسان کی ذہنی صلاحیت کے لیے ہیں. لیکن ذہنی صلاحیت اگر انسان کو عملی صلاحیت میں تبدیل نہ کر دے اور عملی اقدام میں تبدیل نہ کر دے تو یہ انسان مشکل میں پڑنے والا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے امامہ بردار ہو، چاہے ٹوپی بردار ہو، چاہے جس لباس میں ہو، چاہے جس شکل میں ہو. جہاں انسان کی معرفت اور علم اس کو اقدامات کی منزل تک نہ لے جائے وہ انسان مشکل میں. مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ مثلا عمر ابن قرظہ کو معلوم ہے کہ حسین ابن علی حق ہے، عمر سعد کے لشکر میں ہے، جانتا ہے، کہہ بھی رہا ہے کہ حر نے اگر کہا ہوتا تو میں بھی چلا آتا، لیکن خود عملی اقدام کرنے کی جرات نہیں ہے. لیکن حر جو جاننے کے بعد عمل اٹھا کر چلا گیا، قدم اٹھا کے چلا گیا، اقدام کر لے گیا. یہ ہے فرق. یہ ہمارے درمیان میں ہم کبھی حر کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی عمر ابن قرظہ کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب علم ہو اور آگے بڑھ جائیں، جب حق کو ضرورت ہو اور حق کی حمایت کے لیے نکل جائیں تو حر کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جب حق کی معرفت ہو لیکن گھر میں چپ کے بیٹھے رہیں کہ کیا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا اور لوگ کیا کہیں گے اور فلاں کیا کہیں گے اور شادی کیا ہوگی اور بیاہ کیا ہوگا، تو یہ عمر ابن قرظہ کا کردار ادا کر رہے ہیں. کردار زندہ رہتے ہیں، کردار ہمیشہ باقی رہتا ہے. کربلا فقط معرفت نہیں مانگتی، کربلا معرفت کا نتیجہ بھی مانگتی ہے. کربلا فقط حق کی معرفت نہیں کفایت کافی نہیں ہے. مکے کے بہت سارے لوگوں کو معلوم تھا کہ حسین ابن علی حق ہیں، لیکن جرات نہیں کر پائے حسین ابن علی کے ساتھ آنے کی. کوفے کے بہت سارے لوگوں کو معلوم تھا کہ حسین ابن علی حق ہیں، لیکن جرات نہیں کر پائے امام کے ساتھ آنے کی. جب جرات نہیں کر پائے تو مجبور کیا گیا ان کو عمر سعد کے لشکر میں آنے کے لیے, کہ نہیں جاؤ گے تو تلوار سے مار دیے جاؤ گے. تو وہ لوگ جو حق کے لیے قدم اٹھا کے آگے نہیں بڑھتے, ممکن ہے کہ انہیں مجبوراً کسی عمر سعد کے لشکر میں جانا پڑے, چاہے مجبوراً. اگر حق کے لیے قدم نہیں اٹھایا ہے تو مجبوراً, اب مجبوریاں سب کی الگ الگ ہوتی ہیں, کسی کی مجبوری دو سکے ہیں, چند انعام ہیں, اسلحہ ہے, انعامات ہیں اور عہدے ہیں اور سپہ سالاری ہے, کسی کی مجبوری ہے, شادی ہے, بیاہ ہے, رشتہ دار ہیں, تعلقات ہیں, مجبوری الگ الگ ہو سکتی ہے. لیکن اگر حق کے لیے قدم نہیں اٹھایا گیا تو اس کے لیے بہت زیادہ اس بات کے چانسز ہیں کہ کوئی عمر سعد کا لشکر اپنے ساتھ پکڑ کے لے جائے گا, زبردستی لے جائے گا. چھپ رہے تھے بہت سارے لوگ, جا کے کوئی باغ میں چھپا ہوا تھا, کوئی گھر میں چھپا ہوا تھا, کوفے میں, نہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ جائیں گے معلوم تھا حسین ابن علی رسول اللہ کے نواسے ہیں, کسی عام انسان کے سامنے تو نہیں جانا ہے, حسین ابن علی کے سامنے تلوار لے کے جانا. لہذا بھاگے پھر رہے تھے, چھپ رہے تھے کہ نہیں جانا پڑے, لیکن ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے لایا گیا. شخص ابن روی سامنے کھڑا ہوا ہے, بھاگا ہوا تھا, اس نے حسین ابن علی کو خط بھی لکھا تھا سلام اللہ علیہ کو, اور امام نے روز عاشور مخاطب کر کے کچھ لوگوں کا نام لیا, اس میں ایک نام شخص ابن ربیع کے لیا, کہا کہ اے شخص ابن ربیع تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا, جو اس وقت میمنے یا میسرے کا سپہ سالار بن کے آ گیا تھا, آنا یہ بھی نہیں چاہتا تھا, کوفے سے باہر نکل کے اپنے باغ میں چھپا ہوا تھا, لیکن تھی بڑی شخصیت جانا جاتا تھا, اسے ڈھونڈ کر نکالا گیا کہ اگر حسین ابن علی کی مدد کے لیے نہیں جاؤ گے تو عمر سعد کی مدد کرنا پڑے گی, بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں بیچ کا ایک راستہ ہے کہ نہ حسین ابن علی کے پاس جائیں نہ عمر سعد کے پاس جائیں, نہ یہ راستہ نہیں ہے, یہ بیچ کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اگر عمر سعد کے لشکر میں نہ بھی جا سکے تو بھی عمر سعد کے مددگار ہیں, کیونکہ حسین کو تنہا چھوڑ دیا. اگر کوئی بچ بھی گیا چھپ چھپا کر, اگر کسی نے اپنے آپ کو بچا بھی لیا کسی طریقے سے, پھر بھی وہ عمر سعد کے لشکر کا سپاہی ہے, چاہے وہ کربلا تک آیا یا نہیں آیا. اب یہ بحث ہم پہلے تفصیل سے کر چکے ہیں ساکت لوگوں کی, اب اسے میں دہرانا یہاں پر نہیں ہے, تو تین سال پہلے اگر آپ میں سے جو لوگ تھے ان کو یاد ہو کہ سکوت کا کردار چکی کے نیچے کے پارٹ کا ہوتا ہے, یاد آیا؟ ساکت لوگ, یہ نہیں کہ ساکت لوگ خاموش بیٹھے تو کچھ نہیں کرتے, نہ جس طرح سے اوپر کی چکی دانا پیس رہی ہوتی ہے اس طرح سے نیچے کے خاموش لوگ بھی اسی دانے کو پیس رہے ہوتے ہیں, دونوں ایک کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ عمر سعد کا لشکر دکھ رہا ہے, یہ خاموش لوگ دکھ نہیں رہے ہیں. لیکن جناب زینب کا کمال یہی تھا کہ یہ خاموش لوگوں کو چہرے سے نقاب ہٹا دی کہ تم کیا رو رہے ہو, تم بھی وہی ہو. وہ جو کربلا میں گئے تھے وہ بھی عمر سعد کا لشکر تھا, یہ جو کوفے میں خاموش بیٹھے رہ گئے وہ بھی عمر سعد کا لشکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق کی مدد کے لیے آئے نہیں, اور حق کی مدد کے لیے اگر نہیں آئے تو عمر سعد کے لشکر کا حصہ بن گئے, چاہے کربلا تک آئے یا نہ آئے. وہ مثال بہت اچھی ہے, وہ ذہن میں رہے, باقی ساری بات آپ کو یاد آتی جائے گی انشاءاللہ. یہ چکی کا کام, دونوں ایک کام. ہم سمجھتے ہیں, بچہ یہ سمجھتا ہے اوپر والا پارٹ چل رہا ہے, یہ گھوم رہا, لیکن نیچے والا گھوم نہیں رہا, دکھ بھی نہیں رہا, چھپا ہوا ہے. لیکن کام دونوں کا ایک ہے, دونوں مل کے پیس رہے ہیں. وہ جو لوگ دوڑ دندناتے پھر رہے ہیں ممبروں پر, یہاں وہاں بکواس کر رہے ہیں, فریب کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, وہ تو دین کو پیس ہی رہے ہیں, وہ تو دین کو پامال ہی کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو نیچے ساکت بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دین کو پامال کر رہے ہیں. یہ نہیں سمجھے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ بس فرق یہ ہے کہ ہاں وہ اوپر والی چکی کا پارٹ ہے, وہ چکی کے اوپر والا پارٹ ہے, یہ خاموش لوگ نیچے والا پارٹ ہے. لیکن کام دونوں کا ایک ہے, کام دونوں کا ایک ہے, دونوں کا ایک جیسا ہے, دونوں کا برابر کا کام ہے. یعنی کہ اوپر والی چکی زیادہ پیس رہی ہے, نیچے والا پارٹ کم پیس رہا ہے, نہ دونوں برابر سے پیس رہے ہیں, فقط ایک ٹھہرا ہوا ہے ایک حرکت کر رہا ہے. اب اس کی بہت ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کی, دو تین سال پہلے آپ کو یاد ہوں گی, امیر المومنین کے زمانے کی, آج کے زمانے کی, عراق کی, ایران کی. کام دونوں کا ایک ہے. لہذا اگر حق کے لیے قدم نہ اٹھایا گیا, جان لینے کے بعد اقدام کی منزل تک انسان نہیں آیا تو نتیجہ وہی نیچے کی چکی کے پارٹ کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے۔ کربلا یعنی کیا؟ کربلا یعنی یہ کہ جو حق کے لیے قدم اٹھانے والے لوگ ہوں۔ مثلا کربلا کا حسن یہ ہے، کربلا کی عظمت یہ ہے کہ صرف جان کے بیٹھ نہیں گئے، صرف سمجھ کے بیٹھ نہیں گئے، صرف پہچان کے خاموشی اختیار نہیں کی لی کر لی، صرف توبہ کر کے حر واپس نہیں چلا گیا، توبہ کر کے حسین ابن علی کے پاس آ گیا۔ حر نے یہ نہیں کہا کہ اب توبہ معاف ہو گئی، توبہ ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی، معاف کر دیے گئے، گناہ معاف ہو گئے، اب میں جاتا ہوں اپنے گھر، کہا نہیں، اب توبہ کر لی ہے تو جان آپ کے پہلے، آپ سے پہلے قربان کرنا ہے۔ اے میرے آقا آپ بعد میں جان قربان کیجئے گا، میں پہلے جاتا ہوں۔ پھر جا کے مخاطب کر کے کہ میں نے حسین ابن علی کو خط نہیں لکھا تھا، لیکن تم نے تو خط لکھا تھا، میں نے تو امام کو بلایا نہیں تھا، لیکن رسول اللہ کا فرزند آیا ہے، تمہیں حق پہچانوا رہا ہے۔ معرفت کا لازمی نتیجہ ہے عملی اقدام۔ یہ کیسے ہو؟ معرفت کا محل بتایا آپ کو کہ بہت ساری معرفت ہے، بہت سارے حق ہیں، لیکن سب سے بڑا حق ہے اللہ کی معرفت، اور اللہ کی معرفت اللہ کی ذات کی معرفت وغیرہ نہیں ہوتی، اس چکر میں نہیں پڑے ہیں۔ اللہ کی ذات کیا ہے یہ کسی کو یہ چھوٹے سے ذہن میں اور چھوٹے سے علم کے ساتھ یہ انسان نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے اللہ کے صفات، اور سارا عرفان اللہ کے صفات کی معرفت میں ہے۔ جتنی بھی معرفت چاہتا ہے انسان اور جتنا بھی عظمت چاہتا ہے، وہ اللہ کے صفات، یعنی اللہ کے صفات میں غور و فکر کرنا، اس کے نتیجے میں بلند معرفت تک پہنچنا، یعنی اللہ کی حکمت، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رزاقیت، مشرک نہیں بننا، مشرکانہ جملے نہیں کہنا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، لمحہ لمحہ اللہ کے اختیار میں، لمحے لمحے کا رزق اللہ کے اختیار میں۔ ہاں ذریعہ اللہ بناتا ہے، جیسے اللہ کی ذات نے سب سے پہلے اپنی صفات کو ذریعہ بنایا، رزاقیت کی صفت سے رزق عطا کرتا ہے، یہ پہلا ذریعہ۔ پھر اس کے بعد ذریعے ہیں، اہل بیت ہیں، ائمہ ہیں، رسول اللہ کی ذات سب سے پہلا ذریعہ صفات پروردگار کے، اس لیے کہ صفات الہی کے مظہر ہیں۔ مظہر یعنی کیا؟ یعنی ذریعے ہیں، جتنی بلند ذات ہے اتنی ذریعہ ہے، لیکن ذات رزاق اللہ کی ہے، رازق اللہ ہے۔ ذریعہ اور بھی بن سکتا ہے، ذریعہ دھیرے دھیرے نیچے آتا چلا جاتا ہے۔ اصل نظام اللہ کا ذریعوں کا نظام ہے، وسیلوں کا نظام ہے، کاز اور رزلٹ کا نظام ہے۔ اصل نظام پورا یہ ہے، بلند ذریعہ، پھر ذریعوں سے نیچے آنا۔ سب سے پہلا ذریعہ خود اللہ کی صفت، اللہ کی ذات اپنی صفت سے، اللہ کی ذات اپنی خالقیت کی صفت سے خلق کرتا ہے، اللہ کی ذات اپنی رازقیت کی صفت سے رزق دیتا ہے، اللہ کی ذات اپنے عالم علم عالم ہونے کی صفت سے ہر چیز سے آگاہ ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہوگا، ہر صفت سے۔ یہ پہلا ذریعہ۔ پھر اس کے ان صفات کے مظہر ہیں، یعنی اللہ کی رازقیت، اللہ کی خالقیت مظاہر ہیں۔ یہ مظاہر کئی بڑے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی ایک وقت رسول اللہ مظہر ہیں، ایک وقت امیر المومنین مظہر ہیں، ایک وقت باپ مظہر بن جاتا ہے، لیکن وہ بڑے مظہر ہیں، یہ چھوٹا مظہر ہے، وہ بھی مظہر ہے۔ ایک وقت یہ وسیلہ اور بھی نیچے آ جاتا ہے، ایک وقت وسیلہ اور نیچے آ جاتا ہے، مثلا گندم وسیلہ بن جاتا ہے پیٹ بھرنے کا، لیکن یہ بہت نچلا وسیلہ ہے، پانی وسیلہ بن رہا ہے، لیکن یہ بہت نیچے درجے کا وسیلہ ہے۔ یہ وسیلوں کے درجات ہیں، وسیلوں کے درجات میں بھی توازن باقی رہے، اوپر نیچے نہیں ہونے پائے، کوئی آگے گندم کو خدا مان لے تو کوئی آگے درخت کو خدا مان لے، یعنی کیا ہے درجات، کوئی آگے وسیلے کو خدا مان لے، کوئی آگے رسول اللہ کو خدا مان لے، اس پہ پوری گفتگو ہوئی غلو کی نا، درجات درجات اپنی جگہ پہ ہوں، اگر درجات اپنی جگہ پہ ہیں تو بہت ہی حسین ہے، دین بہت ہی حسین ہے، دین بہت خوب، لیکن درجات اگر ہٹے تو مشکل پیدا ہوئی، جہاں بھی ہٹائے گئے، اگر زمین کو، زمین بھی ایک ذریعہ ہے، اللہ اللہ کی رزاقیت کا ایک ذریعہ زمین بھی ہے، پانی بھی ہے، دریا بھی ہے، سورج بھی ہے، ہوائیں بھی ہیں، بادل بھی ہے، یہ سب ذریعہ ہے، لیکن ذریعہ ہے خدا نہیں ہے، جس طرح یہ ذریعہ ہے خدا نے، یہ نچلے درجے کے ذریعے ہیں، کچھ اور بڑے درجے کے ذریعے ہیں۔ اوپر اور جائیں، ماں باپ ذریعہ ہیں، ماں دودھ پلاتی ہے ذریعہ ہے، لیکن خدا نہیں ہے۔ نہ ماں کا دودھ خدا ہے، نہ ماں خدا ہے، نہ باپ خدا ہے، نہ باپ کا لایا ہوا رزق خدا ہے۔ اور اوپر جائیں، رسول اللہ ذریعہ ہیں، خدا نہیں ہے۔ اہل بیت ذریعہ ہیں، رازق نہیں ہیں، اللہ کی رازقیت کا ذریعہ ہیں، رازق نہیں ہیں۔ یہ بنیادی مسائل ہیں۔ وہ جوان کا واقعہ آپ کو یاد ہے جو پہلے عرض کیا، نہیں معلوم یہاں پہ کیا یا نہیں کیا ہے، کہ ایک جوان آیا رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ بیان کیا یہاں پر، ہاتھ اٹھوائیں، کم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، اور دل سے چاہتا تھا، رسول اللہ کے سامنے آگے سے کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، چاہتا ہوں، چاپلوس بھی نہیں تھا، ابھی بے بذات لوگ چاپلوس ہو جاتے ہیں، چاپلوسی کا کام کرتے ہیں، ایسے ہی چاپلوسی کرتے ہیں، جس کی چاپلوسی نہیں بھی کرنا چاہیے اس کی بھی کرتے جا کے، جن کے اندر کھوکھلے لوگ وہ چاپلوسیوں میں لگے ہوتے ہیں، کبھی اس نیتا کی، کبھی اس حاکم کی، کبھی اس سی ایم کی، کبھی اس رہبر کی، چاپلوسی میں چاپلوسی کرتے کرتے کبھی کبھی جا کر وہی جملے بولتے ہیں ان نیتاؤں کے لیے جو کبھی کبھی اہل بیت کے لیے بولا کرتے تھے، اس حد تک چاپلوس، اس حد تک چاپلوس۔ کلف صاحب نے سنی ہوں گی، یعنی وہ جملے جو اگر ممبر پہ اہل بیت کے لیے بولتے ہیں، وہی جملے جا کر ان فاسق و فاسد سیاست مداروں کے لیے بولتے ہیں، اس حد تک چاپلوس ہو جاتے، چونکہ کھوکھلا ہے انسان، کھوکھلے لوگ چاپلوس ہوتے ہیں، جس کے پاس فضیلت ہوتی ہے، جن کے پاس ویلوز ہوتی ہے، جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے پاس معرفت ہوتی ہے، وہ چاپلوسی کبھی نہیں کر سکتے، جان دے سکتے ہیں لیکن چاپلوسی نہیں کر سکتے، قربانیاں دے سکتے ہیں، عہدے چھوڑ سکتے ہیں، عزت تک کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن چاپلوسی نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ جوان جو آیا رسول اللہ کے پاس، چاپلوس نہیں ہے، واقعا عاشق ہے، رسول اللہ کا عاشق ہے، رسول اللہ کے صفات، رسول اللہ کے کردار، کہ یا رسول اللہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ اچھا، مجھے زیادہ چاہتا ہے یا اپنے باپ کو زیادہ چاہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو زیادہ چاہتا ہوں۔ دل سے کہہ رہا تھا، صحیح کہہ رہا تھا، کتنا اچھا سوال کر لیا آج آج کے لیے رسول اللہ کی، اس زمانے میں اتنی ضرورت نہیں تھی، اس زمانے میں سب اپنے بیلنس پہ تھا، سب جانتے تھے کہاں خدا ہے، کہاں رسول ہے، کہاں اہل بیت ہیں، کہاں اصحاب ہیں، سب کا مقام معین تھا۔ یہ مشکل آج زیادہ ہو گئی ہے کہ سارے مقام الٹ پلٹ کر دیے گئے۔ لہذا یہ رسول اللہ کا واقعہ بہت ہی اہم ہے، اور خوب سنیں اور خوب سنائیں، خوب پڑھیں اور خوب پڑھائیں، تاکہ سب اپنی صحیح جگہ پہ رہیں، گمراہ نہ ہو، بچائیں ان جوانوں کو۔ تو رسول اللہ نے یہ سوال کر کے آج کی مشکل حل کی ہے، اس زمانے کی نہیں، کہ تم مجھے زیادہ چاہتا ہے یا اپنے باپ کو زیادہ چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو زیادہ چاہتا ہوں، اور دل سے کہہ رہا تھا، واقعا رسول اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہزاروں باپ قربان ہوں، ہزاروں مائیں قربان ہوں ان صفات کی بنیاد پر۔ پھر رسول اللہ نے تھوڑا اور سخت سوال کیا، کہا تو مجھے زیادہ چاہتا ہے یا اپنی ماں کو زیادہ چاہتا ہے؟ اب جواب کیا ہوگا؟ جو ماں کے ساتھ جو اٹیچمنٹ انسان کا ہے، وہ بہت ہی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، باپ سے کہیں زیادہ۔ مجھے زیادہ چاہتا ہے، ماں کو زیادہ چاہتا ہے؟ کیا رسول اللہ آپ کو زیادہ چاہتا ہوں، ماں ماں ہے لیکن آپ آپ ہے، رسول اللہ رسول اللہ ہے۔ پھر رسول اللہ نے، یہ نقطہ اہم تھا، پھر پوچھا یہ بتا کہ تم مجھے زیادہ چاہتا ہے، مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کہا استغفر اللہ یا رسول اللہ، آپ سے تو اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، یہ ہے صحیح مقام پر ہونا، یعنی آپ سے جو محبت کر رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ سارے صفات آپ کو عطا کیے ہیں، یہ کمالات، یہ حسن، یہ صفات، یہ حکمت، یہ علم، یہ صبر، یہ بردباری، یہ تقویٰ، یہ پاکیزگی، یہ سب کچھ آپ کا اپنا تو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا آپ کو اللہ کی وجہ سے چاہتے ہیں، لہذا عشق کا مرکز اللہ کی ذات ہے، کیونکہ ہر حسن اس کی طرف سے ہے، ہر کمال اس کی طرف سے ہے، اسی لیے ہر حمد اس کے لیے ہے، یعنی رسول اللہ کی حمد کریں لیکن اللہ کی طرف جاتی ہے پلٹ کے. کیوں؟ یہ جملہ معمولی جملہ نہیں ہے. الحمدللہ. الحمدللہ یعنی کیا؟ یعنی ساری حمد اللہ کے لیے. تو جھوٹ بول رہے ہیں. قصیدے تو ہم رسول اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں, قصیدے تو اہل بیت کے لیے کہہ رہے ہیں, اور اگر کوئی چاپلوس ہو گیا تو قصیدے کسی اور کے لیے کہہ رہا ہے, کوئی بادشاہ کے لیے کہہ رہا ہے, کوئی حاکم کے لیے کہہ رہا ہے, کوئی تقریر کر رہا ہے. کہا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کہا نہیں, اگر سچ میں رسول اللہ کے لیے بھی قصیدے کہے جائیں تو یہ قصیدے رسول اللہ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہر حمد پلٹ جائے گی اللہ کی طرف. کیوں پلٹے گی؟ اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. رسول اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. لہذا حمد, کوئی حمد یہ یوں ہی نہیں ہے, یعنی ممکن ہی نہیں ہے کوئی حمد, حمد کوئی کسی کی بھی کرے, لیکن ہر حمد کا محمود ذات پروردگار. ہم کسی کی طرف اپنی حمد کو بھیجیں وہ خود بڑھ کر چلی جاتی کدھر؟ اللہ کی طرف. کیوں؟ اس لیے ہے ہی نہیں کسی کے اپنا کچھ. اب اچھی رائٹنگ میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں بہت اچھی رائٹنگ ہے, لیکن آپ مسکرا رہے ہیں. کہ کیوں آپ مسکرا رہے ہیں؟ میرے تو رائٹنگ کی تعریف کرو. کہ میں نے تو لکھا ہے. آپ اچھی ڈرائنگ دیکھتے ہیں, آپ ڈرائنگ کی تعریف کریں, بہت خوبصورت ہے. کسی گیلری میں جائیں اور دیکھیں بہت اچھی ڈرائنگ ہے, تعریف کر رہے ہیں. ادھر ایک آدمی کھڑا مسکرا کہ بھائی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں تو ڈرائنگ کی تعریف کروں. کہ یہ ڈرائنگ میں نے تو بنائی ہے, ڈرائنگ تو خود نہیں بن جاتی. لہذا آپ رسول اللہ کی تعریف کریں, اللہ دیکھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا خلقت, یہ حسین خلقت, یہ رسول اللہ کی حسین ترین ڈرائنگ ہے جو اللہ نے رسول اللہ کی شکل میں بنائی. اللہ نے انبیاء کی شکل میں بنائی, اللہ نے اہل بیت کی شکل میں بنائی, اللہ نے امیر المومنین کی شکل میں بنائی. صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا کسی کی بھی حمد کرے, یہ ہم اپنا مرکز خود ڈھونڈتی ہوئی پہنچ جائے گی. ہم کسی کی طرف بھیجے وہ کہیں اور جا رہی ہوگی. کوئی کافر بھی کر رہا ہے, کوئی منافق بھی کر رہا ہے, حمد کسی کی کر رہا ہے, پلٹ کے کہیں اور جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حمد کے لائق فقط اللہ کی ذات ہے, جس نے سب کچھ ادا کیا ہے. حمد کے لائق اگر کسی کو بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے, اللہ کی طرف سے ہے. یہ ہوئے خالص توحید کے پہلو, جہاں سے عرفان شروع ہوتا ہے. عرفان یعنی کیا؟ یعنی حمد کو جب کر بھی رہے ہوں تو اپنی حمد کو خود ہی پلٹائیں. اگر خود نہیں پلٹائیں گے تو وہ تو پلٹ جائے گی, لیکن آپ محروم رہ جائیں گے. یعنی جب کسی پھول کی حمد کر رہے ہیں تو پھول کے ساتھ ساتھ اس پھول کے خالق کو بھی دیکھیں, اور اس حمد کو پھول کے ساتھ ساتھ خالق تک پلٹائیں. اگر نہیں پلٹائیں گے تو اس حمد کا تو حتمن جانا ہے ادھر, لیکن خود توحید سے محروم ہو جائیں گے. وہ تو نہیں رکے گی, وہ تو چلی جائے گی. یہ حمد کوئی پھول پر نہیں رکے گی, اس کو رکنا ہی نہیں ہے. آپ کسی شعر کی تعریف کر رہے ہیں, شعر پہ نہیں رکے گی, شعر کے شاعر کے ذہن کی طرف جائے گی, شاعر کے ذہن سے اللہ کی طرف جائے گی, اس کو رکنا نہیں ہے. لیکن ساری مشکل ہماری ہو جائے گی, ہم محروم ہو جائیں گے, ہم مشرک ہو جائیں گے, ہم توحید سے محروم ہو جائیں گے, اور خدا نخواستہ توحید کے مخالف ہو جائیں گے اگر اپنی حمد کو پلٹانے کا ہنر نہ سیکھیں. ہم جھوٹے ہو جائیں گے. ہم کہیں گے الحمدللہ, لیکن کہ نہیں الحمدللہ یعنی ساری حمد اللہ کے لیے, لیکن نہیں دوسرے بھی حمد کے لائق, جھوٹے ہو جائیں گے. تو مشکل ہماری ہوگی, وہ تو ہم چلی جائے گی. بس عرفان یعنی معرفت کے ساتھ اقدام بھی. اگر یہ عرفان ہو گیا کہ ہم صرف اللہ کے لیے ہے, تو جو حمد کی جائے وہ اللہ کے لیے کی جائے, ہر حمد کو پلٹایا جائے اللہ کی طرف. لیکن اصلی جو چیز مجھے عرض کرنی تھی, وہ تھوڑا سا وقت رہ گیا اس میں عرض کرنا. عزیزوں, کہ اصل چیز جو عرفان کا مرحلہ, جو عملی عرفان ہے, وہ ہے صفات الہی کو اپنے اندر متجلی کرنا. یہ ہے اصلی عرفان. جتنے بھی انسان نے درجات طے کیے ہیں, چاہے کوئی عارف, چاہے کوئی عالم, چاہے کوئی فقیہ, چاہے کوئی بڑا انسان, چاہے کوئی نبی, چاہے کوئی امام, جس نے بھی جتنے بلند درجات طے کیے ہیں اور بڑا انسان بنا ہے, تو بڑا انسان بننے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ الہی صفات کو اپنے اندر جلوہ گر کر, اور کوئی راستہ نہیں. پیسہ بڑا نہیں بناتا. ہاں, پیسے سے اگر انسان جواد بن جائے تو بڑا ہو جاتا ہے. جواد سمجھ رہے ہیں نا, بخشش کرنے والا. پیسہ کما لینے سے کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا، لیکن پیسہ کما کر اگر بخشش کرنے والا بن جائے تو یہ بڑا ہو جائے گا۔ کیوں بڑا ہو گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت کا تھوڑا اثر آ گیا ہے، اللہ جواد ہے۔ بہت سارا رزق اکٹھا کر کے کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا، لیکن رزق اکٹھا کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو کھلا دیا، اب یہ انسان بڑا ہو گیا۔ کیوں بڑا ہو گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی رزاقیت کی جھلک آ گئی ہے اس کے اندر، اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا اپنی رزاق، اب انسان بڑا ہو گیا۔ لہذا جتنے صفات اللہ کے انسان اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے، اتنی عرفان کا عملی مرحلہ طے ہوتا ہے۔ عرفان یوں ہی نہیں ہے کہ بات پڑھ لیا، لکھ لیا، سن لیا، عملی مرحلہ طے کرنا۔ اس کے طریقے بتایا گیا کہ انسان اگر ارادہ کرے، جو صفت اپنے اندر نہیں پائی جاتی، یعنی جو بری صفت ہے اس کے مقابلے میں، مثلا انسان جھوٹا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے؟ صادق ہے۔ وہ کیا کرے؟ اپنے اندر سچائی کی صفت پیدا کرے۔ جب سچائی کی صفت پیدا ہو گئی تو یہ انسان بڑا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی صفات کی جھلک آ گئی۔ اب یہی بڑے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ بڑے ہیں، سارا بڑے چھوٹے کا مرحلہ یہی ہے کہ جس کے اندر الہی صفات کی جھلک جتنی زیادہ آئی اتنی بڑا انسان ہے، اور کوئی قانون نہیں ہے عزیز ہو۔ قانون فقط یہ ہے، آپ کیوں 1400 سال بعد آج رسول اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ رسول اللہ میں جتنی زیادہ صفات پروردگار تھی اتنی اور کسی میں نہیں تھی۔ امیر المومنین کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اتنی زیادہ صفات کے مظہر تھے کہ کوئی اور نہیں تھے۔ کیوں اتنے بڑے بن گئے؟ صرف ایک وجہ تھی، وہ یہ الہی صفات تھی۔ یعنی سخاوت بھی کر رہے ہیں تو اس صفت کی وجہ سے، کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس صفت کی وجہ سے، دین کی مدد کر رہے ہیں تو اس صفت کی وجہ سے جو ادھر سے مل رہی ہے، عالم ہے تو اس صفت کی وجہ سے جو اللہ کے علم سے مل رہا ہے، حکیم ہے، حکمت ہے، حکمت کی باتیں ہیں، حکمت کا عمل ہے، حکیمانہ زندگی ہے، تو اس صفت کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے نصیب ہوا ہے۔ طاہر ہے تو اس صفت کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے نصیب ہوا ہے۔ بس سب سے بڑا عرفان یہ ہے کہ انسان عملی زندگی میں صفات پیدا کرتا چلا جائے، جتنا صفات پیدا کرتا چلا گیا اتنی انسان بڑا ہوتا چلا گیا۔ اور کربلا بڑے لوگوں کا نام ہے، کربلا میں بڑے لوگ آئے تھے۔ یہ بڑے لوگ کیوں ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ آگے اپنی جان دے دی، اس لیے بڑے ہو گئے۔ جان تو بہت سارے لوگ دیتے رہتے ہیں، جان تو آج داعش کے ملون بھی دے رہے ہیں، بڑے ہو گئے؟ نہیں بڑے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الہی صفت کے لیے نہیں دے رہے ہیں، الہی صفت نہیں پیدا کی ہے، شیطانی صفت پیدا کی ہے۔ لہذا بڑے ہونے کے بجائے چھوٹے ہو گئے، حقیر ہو گئے، ذلیل ہو گئے، پست ہو گئے۔ لیکن اگر یہ جان دی جائے، جان تو کروڑوں لوگ دے چکے، سیکنڈ ورلڈ وار میں سے کروڑوں لوگوں نے جان دے دی، فرسٹ ورلڈ وار میں 1.5 کروڑ لوگوں نے جان دے دی، سیکنڈ ورلڈ وار میں 4.5-5 کروڑ لوگوں نے جان دینا تو بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ جان تو ہزاروں لوگ ہر دن اسی ہندوستان میں ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، ملک دنیا میں جان دے دیتے ہیں، تو گھر سے باہر نہ نکلیں، ٹیکسی پہ نہیں جائیں، گاڑی نہیں چلائیں، نہ اس بات کا خطرہ ہے کہ جان چلی جائے، لیکن پھر بھی نکلو، کام کرنے کے لیے نکلو۔ تو جان تو دیتے رہتے ہیں لوگ، جان دے دینا سب کچھ نہیں تھا، ان صفات کے ساتھ جان دینا اہم تھا، جو کربلا والوں میں تھی، ان کا صبر، ان کا یقین، ان کا عشق پروردگار، ان کی توحید، ان کی پاکیزگی، ان کا ایثار کی بچے، مائیں بچوں کی قربانی دے رہی ہیں۔ بس انہوں نے صفات کا سفر پہلے طے کر رکھا تھا، جان تو بعد میں دی۔ اور اگر وہ صفات کا سفر طے نہیں کیا ہوتا تو حسین ابن علی کے لشکر میں رک ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر عرفان عملی کا سفر طے کر کے نہیں آگے بڑھے ہوتے تو کربلا آ ہی نہیں سکتے تھے۔ بار بار پیش کیا گیا، آنے کے لیے تو بہت سارے چلے، لیکن جنہوں نے یہ معرفت کا سفر عملی طے نہیں کیا تو وہ راستے سے جاتے گئے، جاتے گئے، جاتے۔ کربلا پہچا کون؟ جو الہی صفات کی جھلک اپنے اندر پیدا کرتا چلا آیا تھا، جو صابر تھا، جو سچا تھا، جو وفادار تھا، یہ صفات ہے، جو حق کے لیے وفادار تھا۔ بس معیار فقط ایک ہے عزیزو، طریقہ اس کا کیا ہے؟ اس کی ایک لمبی بحث میں نہیں چھڑنا چاہتا۔ طریقہ یہ ہے کہ انسان ایک ایک ارادہ کرے۔ یہ پہلے تھوڑا اشارہ بھی کیا جا چکا، اربعین کی جب بحث کی تھی تو وہاں پہ کہا تھا، اربعین کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان ارادہ کرے کہ یہ صفت میرے اندر نہیں ہے، 40 دن تک مجھے یہ کرنا ہے، چالیس دن تک، یعنی میری زبان اچھی نہیں ہے تو چالیس دن تک مجھے اپنی زبان کو اچھا بنا کے رکھنا ہے، جب چالیس دن گزر جائے گا یہ زبان خود بخود اچھی ملائم نرم، جو ڈستی تھی وہ پھول اگلنے لگے گی، یہ زبان ہی ہے، یہی لوتھڑے کی زبان یہ دونوں کام کرتی ہے، کبھی ڈستی ہے بی بی کو ڈستی ہے، حتیٰ ماں کو جا کے ڈس لیتی ہے، اس وقت جب ڈس رہی ہوتی ہے تو یہ ناگن جیسا، انسان ناگن بن جاتا ہے، انسان سانپ بنا، جو انسان کی اصلی شکل یہ نہیں ہے جو ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، اصلی شکل وہ ہے جو عمل کر رہا ہوتا ہے، جب یہ نکلتا ہے صرف ڈسنے کے لیے کہ چلو محلے میں نکلے ابھی اس کو ڈسیں گے ابھی اس کو، تو کبھی کتا بن جاتا ہے، بھونک رہا ہوتا ہے ہر ایک کے اوپر، اس کو بھونکا اس کو بھونکا اس کو بھونکا، گھر میں آیا بھونکنے لگا، حتیٰ بھونکتے بھونکتے ماں کو بھونکنے لگا، باپ کو بھونکنے لگا، قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کی صفت ہے، کبھی احمق بن جاتا ہے، ہمار کتابیں پڑھ پڑھ کے احمق بنا ہوا ہے، سب آ کر بیوقوف بناتے ہیں، انہوں نے بیوقوف بنائے، انہوں نے بکو یہ ملو کمثل الحمار یہ ملو اسفارا، گدھا ہے یہ، بڑی بڑی کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں، خوب پڑھے ہوئے ہیں، حوضے میں بھی گیا ہے، درس بھی پڑھا ہے، آبا و اجداد کی کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن ہے احمق، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے دھوکہ دے دیا ہے، خود بھی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ صفات ہے، اصل انسان کی روح کی یہ صفات ہیں، اس کی پوری ایک بحث ہے تجسم اعمال کی، اس سال کی تھی ماہ رمضان میں، تھوڑا سا بامبے میں ہے، نیٹ پر موجود، تو انسان کی اصلی شکل تو یہ نہیں ہے، اصلی شکل انسان کے وہی عمل کی شکل ہے جو روح کی شکل بنتی ہے، اور وہی روح کی جو شکل ہے وہی حقیقی شکل ہے، وہی باقی رہے گی، اسی شکل کے ساتھ انسان اٹھے گا، اسی شکل کے ساتھ سامنے آئے گا، یہ نہیں کہ سامنے لا کر تمہارا عمل دکھایا جائے گا، یہ دیکھو ویڈیو کیمرے میں میں نے لیا ہوا تھا کیا کیا کیا، نا اپنے وجود سے سارا عمل نکل رہا ہوگا، چونکہ شکل ایسی بن جائے گی، یعنی جیسا کیا تھا وہی شکل بن جائے گی، وہ اپنا وجود بتا ہو رہا ہوگا میں کیا تھا، میں ایک اچھا انسان تھا، ایک خوبصورت انسان تھا، ایک فرشتہ تھا، یا خدا نخواستہ ایک درندہ تھا، ایک وحشی تھا، ایک احمق تھا، حمار تھا، کیا تھا، خدا محفوظ رکھے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انسانی شکل میں ہمیں اٹھایا جائے، بڑی دعا ہے، یعنی اپنی روح کا سفر ہم اس طرح طے کر رہے ہوں زندگی میں، اور اس طرح اپنے اندر صفات کمال پیدا کریں پروردگار سے لے کر اور ان کے مظاہر سے لے کر کہ قیامت کے دن جب ہمیں اٹھایا جائے تو کسی حیوان کی شکل میں نہیں اٹھے، اے میرے اللہ انسان کی شکل میں اٹھانا، محتاج ہے، بڑی شرمندگی ہوگی، چونکہ شفاعت وفات کی ساری بحث وہاں پہ ہوگی کہ پہلے انسان بن کے تو اٹھے، جانوروں کی شفاعت تو کرنے نہیں جائیں گے وہاں، ہے نا ایک سوال، شفاعت وہ شفاعت تو کریں گے امام، لیکن کس کی کریں گے، وہ جو انسان کی شکل میں اٹھا ہوا ہو، کوئی سانپ بن کے اٹھا ہوا کہ امام آگے میری شفاعت کرے انسان بن جائے، یہ تو نہیں ہوگا، انسان بننے اتنا تو بنے ہوں، ہاں اب اس کے بعد جو کمیاں ہوں گی وہ پوری کر دی جائیں گی، کمیاں تو ہیں، کوئی معصوم تو نہیں ہے، غلطیاں کرتا ہے، لیکن کم سے کم انسانی شکل میں اٹھنے کی صلاحیت تو ہو، کوئی گدھا بن کے اٹھے اور کہے کہ امام ہماری شفاعت کریں گے، گدھوں کی شفاعت کرنے امام آئیں گے، معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے، گدھا اتنا کہ آگے دھوکہ دے رہا ہے، سب دھوکہ دے رہے ہیں، سامری لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، امریکہ دھوکہ دے رہا ہے، اسرائیل دھوکہ دے رہا ہے، آل سعود دھوکہ دے رہے ہیں، ایک سے ایک مکار آ کے دھوکہ دے رہے ہیں، ایک سے ایک تاجر آ کے دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ کھاتے کھاتے بن گیا گدھا، اب گدھا بن کے جائے کہ اب آپ ہماری شفاعت کریں، گدھوں کی شفاعت نہیں کریں گے، انسان کی شفاعت کریں گے، جو انسان کی شکل میں اٹھنے کی صلاحیت پیدا کرے، اور یہ شکل کیسے بنتی ہے، وہ نہیں صفات کی بنیاد پہ ہوتی ہے، بس کرنا کیا ہوتا ہے، ارادہ کرنا، یعنی جس مشکل کو زیادہ دیکھے کہ یہ بیماری ہمارے اندر زیادہ ہے اور یہ ہماری شکل کو زیادہ خراب کر رہی ہے بیماری، روح کی شکل کو، اسی کا ارادہ کرے کہ یہ بیماری ہمیں دور کرنا ہے، کتنے دن تک، چالیس، اربعین کا فلسفہ یہی پہلے کہا گیا، اربعین بہت زیادہ روایات میں ہے، ہماری آیتوں میں ہے، اور اربعین حسینی کا بھی فلسفہ ہے، چالیس دن حسین ابن علی کے ساتھ رہنا یعنی حسینی بن جانا، جب حسینی بن گئے تو مسئلہ نہیں ہے جنت و جہنم، ختم یہ سب مسئلہ، بننا اہم ہے، چالیس دن میں جب حسینی بن گئے، ہر چند دن میں بن سکتا ہے، ہر تو یزیدی تھا نا، لیکن چند دن حسین ابن علی کے ساتھ ہو گیا تو حسینی بن گیا. یہ اربعین اسی لیے ہے کہ ہم لوگ اتنے مضبوط نہیں حر جیسے ہیں، تھوڑا زیادہ وقت چاہیے بننے کے لیے. کوئی حر جیسا ہو تو ایک ہی دن میں بن جاتا ہے، ہم کمزور لوگ ہیں. کمزور لوگوں کو 40 دن حسینیت کی پریکٹس کرائی جائے تاکہ 40 دن میں حسینی بن جائے. اور اسی طرح ہر عمل کی جو بھی برائیاں ہوں اسے دور کرنے کا ارادہ کرے 40 دن کے لیے، اس کے مقابل میں اپوزٹ لانے کا ارادہ کرے 40 دن کے لیے. یہ 40 دن کا مرحلہ طے کر لیا گیا تب اس کے بعد یہ انسان کی روح کی صفت بن جاتی ہے. اب پھر نہیں، اب اسے جھوٹ نہیں بولا جائے گا. 40 دن جس نے جھوٹ نہیں بولا اس سے نہیں بولا جائے، کتنا بھی نقصان ہو جائے ہونے دو، اب کوئی فرق نہیں پڑتا. 40 دن جو امانت دار رہا وہ 41ویں دن خیانت نہیں کرے گا، نہ بھائی کی خیانت، نہ پڑوسی کی خیانت، نہ ممبر کی خیانت، نہ دین کی خیانت، کوئی بھی خیانت نہیں کرے. بس یہ ہے صفات کا مرحلہ طے کرنا. اب اس کی بحث تھوڑا اور بھی ہے، دوسری جگہوں پہ کی گئی ہے کہ کیسے ارادہ کیا جاتا ہے، کیسے اس پہ رکا جاتا ہے. اس کے لیے عرفان میں کلمات ہیں، مشارطہ اور مراقبہ اور محاسبہ، یہ کلمات کہ شرط کرے کہ حتماً یہ کرنا ہے، پھر خیال رکھے کہ اس کے الٹا نہ ہونے پائے، پھر اگر حساب لگائے کہ الٹا ہو تو نہیں گیا، پھر اس کے بعد حساب لگانے کے بعد اگر ہو گیا غلط تو تھوڑا اپنے آپ کو سختی میں ڈالے کہ کیوں ایسا ہوا، اپنے نفس کو تھوڑا سنبھالے، کنٹرول کرے، اپنے نفس کو تھوڑا محرومیت دے کہ کیوں ایسا ہو گیا، تاکہ اس کو آئندہ یاد رہے، آئندہ پھر نہ بھولنے پائے. یہ سارے درجات ہیں کہ یہی درجات طے کر کے کوئی انسان عارف بنتا ہے. اب ہم آپ تو وہ عارف نہیں بننے والے ہیں، لیکن ہاں یہی صفات کسی حد تک انسان میں جتنی پیدا ہوتی صلاحیت ہے انشاءاللہ. ہم بنے نہ بنے، آپ بنے آپ انشاءاللہ، دعا کریں سب کے لیے. لیکن سارا مرحلہ یہی ہے کہ انسان ایمان اور عمل کی منزلیں معرفت کے ساتھ طے کر رہا ہو، اور یہی منزلیں تھیں جو اہل بیت علیہ السلام نے طے کی، کربلا والوں نے طے کی، کربلا والے طے کرتے ہوئے آئے ہیں. اب الفضل عباس نے بہت ساری منزلیں طے کی ہیں کہ حسین کے وفادار سپہ سالار بن گئے، معجزے سے نہیں بن گئے، منزلیں طے کی ہیں. ہاں اس منزل کے طے کرنے میں امیر المومنین کا ارادہ شامل ہے، ارادے اہم ہوتے ہیں. ایک انسان اپنے بیٹے کو بھیجتا، جاؤ بیٹا تو مولوی بن جاؤ تاکہ پیسہ زیادہ کمانا ہو، اس کا یہ ارادہ اثر کرے گا. لیکن ایک انسان بھیجتا اپنے بیٹے کو، جاؤ بیٹا اگر ضرورت پڑے تو جان دے دینا، تو یہ ارادہ اثر کرے گا. امیر المومنین کا پہلے ہی دن سے ارادہ تھا کہ میرا بیٹا حق کے لیے قربانی دے، تو ارادہ اثر کرتا ہے. لیکن ارادے کے بعد حسین ابن علی کی تربیت شامل ہے. یہ ہے کربلا، اور کربلا یہ کام آج بھی کر رہی. حسین ابن علی نے سب کو آمادہ کیا، سب کو تیار کیا، سب کی تربیت کی اور سب کی قربانی پیش کی. سخت وہ ہوتا ہے، کوئی غیر آدمی جا کر مر جائے، ہم انسان وہ رابطہ ایموشنل احساساتی نہیں ہوتا، لیکن اپنے پالے ہوئے، اپنے تربیت یافتہ جس پر فخر ہو، ایک پست انسان جا کے مر جائے اپنے ہی گھر کا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا انسان، اتنا تکلیف نہیں ہوتی. حتیٰ اپنا بیٹا ہی اگر ایک ایسا مر جائے کہ جس کے پاس کوئی صفت ہی نہیں تھی، تو انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جائے. لیکن اگر ایک اچھا انسان جب مر جاتا ہے تو دور ہزاروں کلومیٹر دور بھی اس کی موت ہوتی ہے، دل یہاں رو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سفر طے کیا تھا، صفات اپنے اندر پیدا کیے تھے. حسین ابن علی کا دل کیوں رو رہا تھا؟ اس لیے کہ میرا علی اکبر، میرا عباس، میرے حبیب، حبیب نے بہت سفر طے کیا تھا. حبیب نے صرف کوفے سے کربلا کا سفر نہیں طے کیا تھا، حبیب نے صفات کا سفر طے کیا تھا، 85 سال تک سفر طے کیا تھا. لہذا اگر ایسا حبیب چلا جائے تو حسین ابن علی سرحانے جاتے ہیں، اور مقتل کی روایت لکھتی، فظہر الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار. اس لیے نہیں کہ میرا ایک مددگار چلا گیا، اس لیے کہ ایسا انسان چلا گیا جس نے بنایا تھا. اور یہ بار بار حسین ابن علی کو یہ مرحلہ طے کرنا پڑا، بار بار کسی کے سرحانے جاتے تھے اور وہ سارے صفات یاد آتے تھے، وہ ساری پاکیزگی، وہ ساری وفاداری، وہ ساری عظمت، وہ سب سامنے آتی تھی. اور کبھی سورہ قرآن کا سورہ پڑھتے تھے، ومن المومنین الرجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، مومنین میں کچھ ایسے مرد ہیں، مرد جو باقی رہتے ہیں اپنے ارادوں پر، مرد تو ہر ایک کو نہیں کہا جاتا، مرد جو اپنے ارادوں پر باقی رہتے ہیں۔ قرآن کی آیت پر ومن المومنین الرجال، مومنین میں، سب مومنین نہیں، مومنین میں کچھ ایسے مرد ہیں جو صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، جنہوں نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو اللہ سے کیا ہوا تھا، نصرت کا وعدہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ، اس میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قربانی پیش کر دی اور کچھ لوگ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، لیکن آخر میں اثر عاشور انتظار کا لمحہ ختم ہو گیا، سب انتظار کرتے کرتے ایک ایک جاتے رہے۔ حسین ابن علی کا انتظار جاری ہے، شب عاشور سے جاری تھا، صبح عاشور شروع ہو گئی، ایک ایک جاتے رہے، منہم من قضا نحبہ کی منزل طے کرتے رہے، لیکن ومنہم من ينتظر کی منزل وہ طے کر رہے ہیں جو ابھی تک باقی ہیں، لیکن یہ انتظار کی آخری منزل حسین ابن علی کو طے کرنا، سب جاتے رہے حسین منتظر، علی اکبر چلے گئے حسین ابن علی منتظر، عباس چلے گئے حسین ابن علی منتظر، اور آخری لمحے میں انتظار کا لمحہ ختم ہوا، ایک عاشق اپنے معشوق کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، شوق سے حاضر ہو رہے ہیں، لیکن فقط جو چیز رلا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خیموں میں کوئی نہیں ہے، خیموں میں پانی بھی نہیں ہے، خیموں میں بچے پیاسے ہیں، حسین کا عشق ہے جو مقتل کی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہے، لیکن یہ خیموں کی بے چارگی ہے جس کی وجہ سے مڑ مڑ کر حسین ابن علی دیکھے جا رہے ہیں، ہائے میرے بچے پیاسے ہیں، ہائے میرے چار برس کی بچی پیاسی ہے، میں کن لوگوں کے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی لیے حسین ابن علی مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، ادھر حسین ابن علی پر حملے ہو رہے ہیں، ادھر تلواریں چل رہی ہیں۔ مصائب میں پہلے پڑھ چکا ہوں عزیزو، وہ مرحلہ حذف کرتا ہوں جو پہلے پڑھ چکا ہوں، تلواریں ہیں، مقتل ہے، جان ہے، اور آخری وہ لمحہ کی جب اتنے تیر لگے کہ حسین ابن علی کے جسم سے سارا خون شمر خنجر چلائے گا تو گلے سے خون کیسے نکلے، اس لیے کہ پہلے اتنا زخم لگ چکا ہے، اتنے تیر، اتنے تلواریں، اتنا زخم پہلے لگ چکا ہے کہ حسین ابن علی کے جسم سے خون نکلتا گیا، تین پھل کا تیر لگا، خون کا فوارہ نکلا، گھوڑے پر حسین ڈگمگانے لگے، اور اب جو گھوڑے سے زمین پہ آئے، ملعون آگے بڑھ رہا ہے تاکہ حسین کے سر و تن میں جدائی کرے، ادھر خیمے میں ایک 10 برس کا بچہ ہے جس کو حسین نے اپنے بھائی کی نشانی کے طور پہ بچا کے رکھا تھا۔ کل مصائب میں پڑھا کہ کئی بچے امام حسن علیہ السلام کے شہید ہوئے، ایک 10 سال کے بچے کو بچایا تھا، یہ 10 سال کا بچہ یعنی کیا، یعنی جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی تو یہ بچہ یا چند مہینے کا پیدا ہو چکا تھا یا چند مہینے کا ماں کے شکم میں تھا، اتنا۔ اور اس کے بعد اس نے جب آنکھیں کھولی تو حسین ابن علی کو دیکھا، حسین ابن علی کو باپ جانا، حسین ابن علی کو چچا جانا، حسین ابن علی کو سب کچھ جانا، نہیں تو اپنے اور بھتیجوں کو تو قربان کر چکے تھے، لیکن اس 10 سالہ بچے کو بچا کے رکھا تھا، اے میری بہن اس کا بھی خیال رکھنا، اگر میری 4 برس کی بچی کا خیال رکھنا تو میرے اس 10 برس کے بھتیجے کا بھی خیال رکھنا میری بہن۔ لیکن جب اس کمسن بچے نے دیکھا کہ ملعون میرے چچا کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، ادھر زینب بھی گھبرائی ہوئی حسین ابن علی کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھ کر، اب زینب سے خود بھی نہیں سنبھلا جا رہا ہے، اس بچے کو بی بی کیسے سنبھالے، اور ادھر بچے کی نگاہ پڑی کہ ملعون میرے چچا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی تلوار لیے آگے بڑھ رہا ہے، اپنے ہاتھ کو چھڑایا، تیزی سے مقتل کی طرف بڑھا، اے ظالموں میرے چچا کو مارنا چاہتے ہو، اور جب قریب پہنچا تو ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا، ادھر تلوار جو چلی تو سامنے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے حسین ابن علی کی نگاہوں کے سامنے، حسین ابن علی کی نگاہوں کے سامنے عبداللہ ابن حسن ہاتھ کٹ گئے،
اتنے تیر لگے ہیں سینے سے بھی کیسے لگائے. قریب بلایا, سمجھا رہا ہے, اے میرے بچے تھوڑی دیر صبر کرو, تھوڑی دیر صبر کرو, تسلی دو. کسی درمیان میں ایک تیر آگر بچے کے گلے میں بےوست ہو گیا. حسین ابن علی نے تلوار پہ سہارا لیا, چاہا کہ اٹھے کہ مالک ابن نصر نے تلوار ماری حسین کے سر پر. ابن نمیر نے تیر مالا, عبداللہ ابن سلام نے نیزہ سینے میں مارا, پسلیاں ٹوٹ گئی. حسین زمین پہ گرے, شمر آگے بڑھا, زینب خیمے سے نکلی, اے میرے بھیا زینب اس حالت میں تمہاری حفاظت نہیں کری.